ذاتی کے وہ سعودی امیرات کویت قطر وہ زیادہ تر کنسٹرکشن میں جاتے تھے ہیوی ورک میں. اب وہ ورک چینج ہو گیا ہے, وہاں پہ مینٹیننس کے لوگ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کنسٹرکشن کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے. تو وہ کوالٹی آف ورکر اور ان کی ٹریننگ اور ان کی جو ہے نا اسکل امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے. تو یہ تمام اسی طرح ڈاکٹروں کے بھی پہلے جونیئر ڈاکٹر جاتے تھے, اب جونیئر ڈاکٹر وہ بالکل نہیں جاتے. اور یہ وجہ ہے کہ آپ پاکستان میں نرسز اور پیرامیڈکس اور ڈاکٹر کی ڈیمانسٹریشن دیکھتے ہیں انمپلائمنٹ کی وجہ سے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں لیکن سیاسی فیکٹر بھی میری نظر میں کافی امپورٹنٹ ہے.
اگر سیاسی فیکٹرز ہیں آپ کے خیال میں اور وہ اہم بھی ہیں تو اس میں سفارتی کردار,
لیکن وہ کچھ بہت زیادہ ہم سے خوش نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اگر یہ سیاسی فیکٹرز ہیں اور اہم بھی ہیں آپ کے خیال میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر سفارتی سطح پہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ اسلام آباد نہیں کر سکا ہے, اس سطح پہ انگیجمنٹ نہیں رہی ہے؟
جی, یہاں پہ بہت ڈسکشن ہوئی ہے. جو نیشنل پالیسی ہے ہماری وہ صحیح ہے, اس لیے کہ ایران سعودی عربیہ کے درمیان اگر ہم نیوٹرل رہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا الٹیمیٹلی, کیونکہ ہم مسلم امہ کا حصہ ہیں, ایک اسٹینڈنگ آرمی ہے, ہمارے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے اور ہماری لوکیشن ایسی ہے. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں کیونکہ سعودی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے, لیکن ایران نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. تو ہم یہ شیعہ سنی فساد میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ایک ڈیوائسو سوسائٹی ہے. لیکن اس کو گورنمنٹ نے ایسا فریم کیا ہے کہ دونوں ملکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, ابھی دو سال اور نواز شریف صاحب کی باقی ہیں.
صحیح, اب ہم ذرا آتے ہیں ذرا اس کے معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. معاشی سطح پہ آپ ہمیں بتائیے گا یہ معاشی انداز میں یہ کیسے امپیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انحصار ہے پاکستان کا اس غیر ملکی زر مبادلہ پہ, فارن ریمیٹنسز پہ, اور 2.5 لاکھ کی تعداد میں واپسی مڈل ایسٹ سے لوگوں کی. آپ کے خیال میں یہ کتنے پرسنٹیج بنتی ہوگی جو ریمیٹنسز پاکستان انجوائے کرتا رہا ہے اس کی, اور اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے معیشت کے اوپر؟
دیکھیے, پاکستان کے اگر آپ ریمیٹنسز کا تھوڑا سا اس کو سیگریگیٹ کر کے دیکھیں تو جو ہماری میکسیمم ریمیٹنسز ہیں وہ مڈل ایسٹ سے ہی آ رہی ہے.
صحیح,
اور یہ اس سے بھی یہ تاثر جو ہے درست ہوتا ہے کیونکہ نارتھرن جو ڈیولپڈ ورلڈ میں جو بھی ہمارے امیگرنٹس جا رہے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں, وہ عموماً وہ لوگ ہیں جو کہ ہائیلی اسکلڈ ہیں اور وہ اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ فیملیز کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو جو ریشو پیسے بھیجنے کی ہوتی ہے ان کی وہ اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی اور اتنی ریگولر نہیں ہوتی.
صحیح,
جبکہ چونکہ مڈل ایسٹ میں نیشنلٹی نہ دینے کا چونکہ رجحان ہے اور یہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو ہر مہینے اپنی فیملی کے لیے کچھ سبسسٹنس جو ہے بھیجنا ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ مقدار میں آ رہی تھی. اب جو سیاسی اور سفارتی پہلو وہ تو اپنی جگہ, لیکن جس طریقے سے کموڈیٹی پرائز میں ڈپ آیا تو پچھلے تقریباً ایک سال سے اگر آپ دیکھیں تو تیل کی قیمتیں آج ان میں تھوڑا سا استحکام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج وہ $40 کا بیرل کو انہوں نے کراس کیا, لیکن اس سے پہلے 6-7 مہینے آپ دیکھ رہے تھے کہ تیل جو تھا وہ اپنی 12 سالہ لوئسٹ جو تھی ریٹ اس سے جا کے گیا, اور جب ایک خاص لیول سے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر ریفائنریز کے لیے فیزیبل نہیں رہتا اپنے اسٹاف کو ریٹین رکھنا, ان کے لیے یہ بھی فیزیبل نہیں رہتا کہ فردر ایکسپلوریشن کرے. تو یہ تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پہ جو کمی تھی انہوں نے بھی مڈل ایسٹ میں امپلائمنٹ پہ اچھا خاصا امپیکٹ کیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای یا سعودی جیسے ممالک جس میں کہ یو اے ای میں جو ٹیکسیشن کا کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, اب وہ بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز جو ہیں گریجولی اب امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے.
ٹھیک ہے,
اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ان کی معیشت جو تھی جو کہ جس کا زیادہ انحصار سروسز پہ تھا یا سیل پہ تھا, اس طریقے سے اس کو نہیں کر پائے گی. اب اتنی بڑی تعداد میں جو واپسی ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ شروع میں تو آپ کو اس کا جو ریمیٹنسز ہے اس کی شاید جو فلو ہے اس میں کمی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ جو بھی واپس آ رہے ہوں گے وہ اپنے ساتھ اپنے سارے ایسٹس لے کے آ رہے ہوں گے, تو شروع میں شاید آپ کو یوں لگے گا کہ ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں.
ٹھیک ہے,
کیونکہ جو بھی واپس آ رہا ہے وہ اپنے سارے درہم دینار ڈالرز کو واپس لے کے آ رہے ہوں گے, لیکن اس کے بعد گریجولی اس میں ڈپ آنا شروع ہوگی, اور یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح کے لوگ واپس آ رہے ہیں रेमिटेंसेज में जो एक मेजर फैक्टर है जो पाकिस्तानी में रेमिटेंस मिडिल ईस्ट से आ रही है, बहुत सा हमारा ब्लैक मनी जो है वो रेमिटेंस क्षेत्र में वाइक होकर भी आता है, क्योंकि जो टैक्सेशन लॉज है पाकिस्तान के वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आ रही है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताना जरूरी नहीं होता, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये बिल्कुल बजाय है कि हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत से पैसे भेजते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि हमारे बहुत से पैसे पाकिस्तानी से जाके
सही वो वाइट हो गया थे। डॉक्टर साहब, इसमें एक और एंगल है वो मैं जानना चाहूंगा, अगर स्पेशली हम इस पे फोकस करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की वापसी, तो एक तो खैर रेमिटेंसेस पे फर्क है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनिशियली तो शायद लगेगा कि ज्यादा हो गए हैं लेकिन बाद में फर्क पड़ सकता है, लेकिन दूसरा एक जाविया ये भी तो नहीं है कि ये लोग मुल्क के अंदर क्या बेरोजगारों की तादाद में इजाफा होगा, या चूंकि ये स्किल्ड भी हैं और उनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी हैं, अगर ये एटलीस्ट ऐसा बिजनेस भी शुरू करती हैं जिसमें दो या एक जॉब क्रिएट होती है तो उसका भी तो इम्पैक्ट होगा मईशत के ऊपर, वो उसको कैसे आपके ख्याल में सर्कुलेट कर सकता है मईशत को, या उसको बूस्ट कर सकता है, या उस पर बोझ बन सकता है इन लोगों का वापस आना, इस रेफरेंस में बताइएगा।
देखिए, इसमें पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योर को इस वक्त है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से, वो रियल एस्टेट की अनरियलिस्टिक वैल्यू है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको दुकान चाहिए होगी, आपको शोरूम चाहिए होगा, आपको कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए होगी जिसमें आप बिजनेस कर सकें, और इस वक्त कस्बों बड़े शहरों के अलावा अगर आप कस्बों पर भी चले जाएं तो जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी कीमतें जो है वो अनरियलिस्टिकली हाई है, और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में अभी तक जो रियल एस्टेट का कल्चर है वो स्पेशल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, लैटरल एक्सपेंशन है, वो अभी तक वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ नहीं गए हैं। सवाई कराची के यहाँ पे आपको वर्टिकल एक्सपेंशन नजर आती है फ्लैट की शक्ल में, बाकी पूरे पाकिस्तान में ये लेटरल एक्सपेंशन है, और उससे ये होगा कि चूंकि जमीन जो है वो तो उसकी एक फिनिट मकदार है, तो जो जो आप उसको दाएं बाएं फैलाते जाएंगे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो अक्सर लोग जब वापस आते हैं तो उनको जो सबसे बड़ा मसला बनता है, सरमाया तो उनके पास होता है लेकिन जिसको कि उससे हमें जो वो बोला जाता है कि मौके की जगह ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी जगह मिले जिसमें वो कर सके, तो वो जगह जो है बाज़ औक़ात इतनी महंगी होती है कि वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते और वो फिर रियल एस्टेट ही में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में वन ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेस जो इस वक्त आपको नजर आएगा वो रियल एस्टेट है, कि आप आज एक प्लॉट लेके छोड़ दें, छह महीने एक साल के बाद उसकी कीमत जो है उसमें इजाफा हो चुका होगा, आप बेचें और लेते जाएं, तो वो एक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो कि आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि जॉब क्रिएशन, उस तरह का वो इम्पैक्ट जो है आपको नजर नहीं आता। ये तो होता है कि मैंने एक प्लॉट ले लिया, साल बाद उसको बेच दिया, 10 लाख रुपया प्रॉफिट ले लिया, फिर ले लिया नया प्लॉट ले लिया, लेकिन जो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए थी वो इकॉनमी में उस तरीके से नहीं आती है।
एग्जैक्टली, और फिर थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेशन नहीं होती, ज्यादातर लोग जो है वहाँ पे जॉब्स चूंकि कर रहे होते हैं, तो जॉब करना और बजाते खुद एक कारोबार शुरू करना इसमें बहुत फ़र्क है, और जैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, इस तरह की शायद तरबियत के मौके भी बड़े कम हैं। मेहर साहब, इसको समअप कीजिएगा आखिरी इस रेफरेंस में अगेन सिफारती जाविया, क्या पाकिस्तान इस फ्लो को, इस्लामाबाद इस फ्लो को अब रोक सकता है, या उसके लिए आपके ख्याल में ऑलरेडी कोई राबताकारी मुहिम आपके नॉलेज में है, आपके इल्म में है जो पाकिस्तान शुरू कर चुका हो?
कॉन्सिक्वेंसेज है और इसमें डॉक्टर सिलारी साहब ने जो फरमाया बिल्कुल सही है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के बाहर, एक है जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो तो जब वापस आएंगे तो कोई अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, कोई नर्सेज आ रही है, पैरामेडिक्स आ रहे हैं, एक अनस्किल्ड लेबर आ रही है। अनस्किल्ड लेबर का प्रॉब्लम है कि ना तो उनके पास कोई स्किल है, ना कोई कारोबार है, ना ही उनकी सेविंग है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने भेजा है वो पेरेंट्स के लिए भेजा था वो खत्म हो गया। वो अब मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करें, ये जो रोजाना आप झगड़े फसाद देखते हैं, फैमिली की डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं, ये मर्डर देख रहे हैं, बैंक डकैती, हाइस्ट, ये जो लाहौर शहर, कराची शहर में रोजाना जो जुर्म हो रहे हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने रियलाइज नहीं किया, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये जो रिमिटेंसेज आ रहे हैं ये बिल्कुल डिसेप्टिव है, इसमें एक तो ब्लैक का पैसा है, दूसरा टेक्सटाइल का और एक्सपोर्ट का पैसा है, جو کہ وائٹن ہو کے یہاں پہ آتا ہے, تو ان کو صحیح میگنیچیوڈ کا اسیسمنٹ نہیں ہو رہی, اور اس کا امپیکٹ آپ کو اگلے دو چار مہینے میں نظر آئے گا جب آپ کو کرنسی میسیولی ڈیویلو کرنی پڑے گی.
بہت شکریہ آپ کا جناب مشتاق احمد میر صاحب, فارمر امبیسڈر. آپ ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ہیڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. ایک بریک سامعین چند سیکنڈ کی, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے شمالی کوریا کا بیلسٹک میزل پروگرام, ایک اور ان کا تجربہ باوجود اس کے پابندیاں ان کا اطلاق ہو رہا ہے. ایک بریک کے بعد
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے شمالی کوریا کا میزل, بیلسٹک میزل پروگرام, ایک اور انہوں نے, معافی چاہتا ہوں, ایک اور تجربہ کیا ہے باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما نے گزشتہ روز بھی ایگزیکٹو اپنی اتھارٹی اس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ نئی پابندیاں سجیسٹ کی تھیں, ان کا اطلاق ہوا تھا شمالی کوریا پہ, لیکن اس کے باوجود آج بھی یہ تجربہ کیا گیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے ان کا یہ جو نیا میزائل انہوں نے فائر کیا, اور وہ شمالی کوریا کے مشرقی ساحل پر آن گرا ہے. اس سے سب سے زیادہ امریکہ اپنے لیے اور اپنے اتحادیوں کے لیے شمالی کوریا کے اس میزائل پروگرام کو خطرہ خیال کرتا ہے, اور اس کے باوجود کہ اس کے اوپر غیر معمولی حد تک دباؤ ہے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ شمالی کوریا اس دباؤ کو لیتا ہوا یا اس دباؤ کے آگے ایک طرح سے سرنڈر کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ یہ میزائل پروگرام کس حد تک خطرناک ہوتا جا رہا ہے, اور پابندیاں ہی کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہیں؟ انالیسز ہم لیں گے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ, اسلام آباد بیسڈ ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ ود پولی ٹیک. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, بظاہر یہ لگتا ہے کہ شمالی کوریا ایک ایسے کریکٹر کے طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہے, بہت سارے لوگوں کے نزدیک ان کی ٹرم میں, مبصرین کی ٹرم میں تھوڑا نوٹوریس سا رول ہے, باوجود بہت سارے سفارتی دباؤ کے اور اب معاشی دباؤ کے بھی اس کا میزائل پروگرام جو ہے وہ نہ صرف جاری ہے بلکہ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنے ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا ہے. کیا اس سے خطرات ہیں اس ریجن کے اندر, کیا امبیلنسز کریٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی میں جاننا چاہیں گے, عام لسنر بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر تو بہت زیادہ غیر معمولی دباؤ دنیا کا نظر آتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے, کیا اسی لیول کا دباؤ شمالی کوریا کے اوپر بھی ہے؟
دیکھیے, میری رائے میں شمالی کوریا ایک بڑا یونیک کیس ہے جس کی تھوڑی سی تاریخ بھی دیکھنی پڑے گی کہ 90s میں جب ان کی یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی تھی, جب یونائٹیڈ اسٹیٹس سے یہ نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ آپ کا جو نیوکلیئر ویپنز کا پروگرام ہے اگر آپ یہ گیو اپ کر دیں تو سول نیوکلیئر انرجی کی فیلڈ میں امریکہ ان کو ریئیکٹر دے گا اور اکنامک ایڈ بھی دے گا اور بہت ساری چیزیں دے گی, لیکن کوئنسیڈنٹلی وہ نیگوشیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی, اور گریجولی نارتھ کوریا جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل سسٹم سے آئسولیٹڈ ہے. ایران کے ساتھ ہم ان کا مقابلہ اس لیے کر سکتے کہ ایران جو ہے وہ بہت حد تک انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ بھی ہے اور ڈیپینڈنٹ بھی ہے. اس وقت نارتھ کوریا نہ تو آئسولیٹڈ ہے, ایک پرائر اسٹیٹ ہے جو بالکل الگ تھلگ گیا, جس کے اوپر سینکشن ہیں, نہ وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامک سسٹم کا حصہ ہے, نہ اس کا کوئی لین دین ہے, اس لیے وہ ایک کہہ لیں کہ اس سسٹم کی بغاوت کر رہا ہے, اگینسٹ کھڑا ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ, ہمیں آپ نے آئسولیٹ کیا ہے, ہمیں آپ سے نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے, نہ ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, لہٰذا ہم مسائل ٹیسٹ بھی کریں گے, ویپن ٹیسٹ بھی کریں گے, آپ نے جو سینکشن لگانی ہے لگا لیں, کیونکہ وہ سینکشن شمالی کوریا کو مؤثر ہے ہی نہیں ہے, شمالی کوریا ان پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, تو اس لیے اس قسم کی ایک یونیک سچویشن ہے جس میں شمالی کوریا کو دیکھنا ہوگا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ شمالی کوریا کا جو پروگرام ہے فار ایسٹ کے لیے, دونوں کوریاز کے لیے, اس پنسے کے لیے, اس ریجن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو ریزالو نہ کیا جائے, اگر اس کو سالو نہ کیا جائے. اگر وہ ملک جن کا شمالی کوریا کے اوپر کچھ تھوڑا بہت اثر ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں روس ہے یا پیپل ریپبلک آف چائنا ہے,
چائنا خاص طور پہ,
اگر ان کے ساتھ, ہاں چائنا اور روس کے ساتھ کچھ جو انٹرنیشنل سسٹم یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا ویسٹ یا یونائٹیڈ اسٹیٹس اور امیرکا ہے,
ان کے ساتھ کوئی کوئی پرو کو نہیں کرتے کہ یہ دو ملک جو ہے شمالی کوریا کے اوپر اپنا کوئی انفلوئنس ایکسرسائز کریں اور شمالی کوریا کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ان کو کوئی کنسیشن دینی پڑے. سینکشن کی پالیسی ہم نے دیکھ لی, وہ آخری حد تک جا چکی ہے اور سینکشن کی پالیسی کا کوئی اثر ثابت نہیں ہوا اور آئندہ میرے خیال میں ثابت ہوگا بھی نہیں. تو میرا سینکشن کی پالیسی کی بجائے اگر شمالی کوریا کو انگیج کیا جائے جیسے 90s میں انگیج کیا گیا تھا اور اس کے اس وقت جو اثرات تھے وہ ریلیٹیولی بہتر تھے لیکن وہ بریک ڈاؤن ہو گئے, میرے خیال میں شمالی کوریا کو کسی حد تک انگیج کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شمالی کوریا کو انگیج کیا جائے تو جو بلسٹک مسائل ٹیسٹ کر رہا ہے, جو اور ٹیسٹ کر رہا ہے, یہ اس کی ایک قسم کی اپیزمنٹ ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ آرگومنٹ جو ہے دونوں طرف ورک کرتا ہے. بعض لوگ کرٹک تو یہ کہیں گے کہ یہ اپیزمنٹ ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اپیزمنٹ نہیں ہوگی. اگر شمالی کوریا کو آپ نے ایک حد تک جانے کے لیے روکنا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, بین الاقوامی امن کے لیے, اس خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے
وہ اس کے ساتھ انگیج کریں.
جی اس قسم کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں.
جی عارف انصار صاحب,
اگر سینکشن ورک نہیں کریں تو کسی قسم کی انگیجمنٹ تھرو چائنا یا رشیا ہونی چاہیے.
جی عارف انصار صاحب, میں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کی ہے وہیں سے سوال آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں. آپ کے خیال میں ان حالات میں انگیجمنٹ اور انگیجمنٹ وہ ضروری خیال کی جا رہی ہے, تو اس میں چین کا خاص طور پہ کیا کردار ہو سکتا ہے جو اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور بہت زیادہ انحصار ہے شمالی کوریا کا چائنا کے اوپر, اور چائنا ظاہر ہے دنیا کا ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑی طاقت ہے اور باقی دنیا کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہے, تو چین کا کیا کردار بنتا ہے؟
چین کا بڑا اہم کردار ہے اسد صاحب, اور اس وقت ظاہری بات ہے جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو انگیجمنٹ والی پالیسی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی, جس کو سافٹ اپروچ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ نارتھ کوریا کے ساتھ سافٹ اپروچ رکھی جائے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو لایا جائے جدھر وہ لانا چاہتے ہیں ان کو, ایک رسپانسبل بیہیویئر کی طرف. تو اب اس وقت خطرہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہارڈ اپروچ کی بات کی جا رہی ہے, اور کیری صاحب نے بھی ریسنٹ چائنیز افیشلز کے ساتھ ملاقات میں اس بات کو امفسائز کیا ہے کہ چائنا کو بھی ہارڈ اپروچ کرنی پڑے گی نارتھ کوریا کی طرف اور اس کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے. لیکن اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریجنل بیلنس آف پاور جو پیسیفک میں ہے اس کے ساتھ نارتھ کوریا کا بیہیویئر کس طرح سے جڑا ہوا ہے, وہ چائنا کے لیے جو نارتھ کوریا کا بیہیویئر جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ نارتھ کوریا اس طرح کی بلسٹک مسائل ٹیسٹ کرتا ہے یا اور جو وہ سیٹلائٹ لانچ کرتا ہے, نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے وہ, اور وہ اکثر جو ہے جاپان یا نارتھ ساؤتھ کوریا کے قریب کے علاقوں میں اس طرح کی کرتا ہے آبویسلی, تو ان کے جو جاپان اور ساؤتھ کوریا جو کہ امریکہ کے بڑے قریبی ایلائز ہیں ان کے اندر بہت تشویش پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا جو ہیں وہ چائنیز کے لیے بھی ایک قسم کے مد مقابل ہیں. ٹھیک ہے ساؤتھ کوریا کا چائنا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بھی ہے تو ایسا کوئی وہ ڈائریکٹ کوئی کنفرنٹیشن میں نہیں ہے, لیکن ایک چل رہی ہے ٹسلز آن گوئنگ. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ جو بلیجنٹ بیہیویئر نارتھ کوریا کر رہا ہے, امریکہ نے اپنی بیڑی نیول پریزنس وہاں پہ بڑھانی شروع کر دی ہے, اور ایسی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ شاید ساؤتھ کوریا میں امریکہ اپنے کوئی اور پروٹیکٹیو یا کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ڈیفینس
سیف گارڈز
لگائے جائیں, جس کی وجہ سے چائنیز کی تشویش بہت بڑھ گئی اس بات پہ, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انہیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا. تو نارتھ کوریا ان اٹ سیلف تو ایک چیز ہے, ملک ہے, اس کا بیہیویئر ہے, وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ٹھیک کرے گا اپنے بیہیویئر کو وہ تو ایک الگ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا فائدہ یا نقصان چائنا کو کس طرح اور چائنا اس کو کس طریقے سے یوز کرتا ہے, اور یہ گلوبل بیلنس آف پاور یا پیوٹ ٹو پیسیفک اس میں یہ کس طرح سے فٹ آتی ہے, تو یہ ایک الگ ڈائنامکس ہے. اور اب اس کے اندر یہ والی بات کہ فیوچر میں کیا ہارڈ اپروچ یا سافٹ اپروچ, وہ ایک الگ ڈائنامکس ہے.
ٹھیک ہے, اب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ ایک سوال پہ کروں گا لیکن بہت مختصر جواب ہے, بس 30-35 سیکنڈ میں دونوں مہمان اس کو سم اپ کیجیے گا. عارف انصار صاحب پہلے آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. ایک طرف تو پاکستان جیسے ملکوں کے بارے میں بڑی تشکیک رہتی ہے کہ وہاں پہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یا ایون ٹیکنالوجی ہے وہ چوری ہو سکتی ہے, دہشت گردوں کے ہاتھ جا سکتی ہے. دوسری طرف ایک شمالی کوریا جیسا ملک ہے جس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے بارے میں کوئی ریفلیکشن بھی نہیں ہے دنیا کے سامنے, پاکستان کے بارے میں دنیا کے بہت سارے ممالک کو باقاعدہ بریفنگز دی جاتی ہیں, تو یہاں سے کتنا خطرہ ہے دنیا کو, دنیا کے امن کے لیے, کہ یہاں سے اگر چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں, وہ میٹیریل ہے, وہ ٹیکنیک ہے یا باقاعدہ وہ ویپنز ہیں, تو وہ کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں؟
یہ تشویش رہی ہے, اور جیسے آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی یہ باتیں نکلی تھیں کہ شاید نارتھ کوریا نے کوئی ٹرانسفر کی پاکستان کو کوئی چیز مسل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, یا ادر وے اراؤنڈ پاکستان نارتھ کوریا کو کچھ ہیلپ دی, تو وہ ایشوز رہے ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ کنسرن اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے یہی ہے کہ کس حد تک نارتھ کوریا ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے, اور کہیں اس کا بیہیویئر جو ہے جو ہم ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ سب ایک نارم کو فالو کرتے ہیں, اس کے بارے میں مختلف اسٹریٹجیز ہیں. نارتھ کوریا کا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہیں غلطی سے یا کہیں وہ جو, اور وہ بہت بڑی بڑی دھمکیاں کنسسٹنٹلی دیتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ کے خلاف بھی کہ ہم تباہ کر دیں گے امریکہ کو, ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے وہ ایک ریٹرک ہے, لیکن پھر بھی خطرناک تو ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو ان کے نئے لیڈر ہیں وہ کس قدر کیپیبل ہیں لیڈ کرنے کی, کس قدر ریٹرک کرتے ہیں, کس قدر فالو اپ کرتے ہیں نہیں کرتے.
عارف انصار صاحب, اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, میں بریک لیے بغیر اس پہ جانا چاہوں گا. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کی لائن چونکہ ڈراپ ہوئی ہے, وہ میں داعش کے اوپر کمنٹس ہیں جان کیری کے, ان کا سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے جو مظالم ہیں, اس کی جو ایکٹیویٹی ہے, وہ نسل کشی کے زمرے میں آتی ہے, اور خاص طور پہ داعش نے جس طریقے سے سنی کردوں اور دیگر برادریوں کو ٹارگیٹ کیا ہے عراق کے اندر اور شام کے اندر, تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ وہ نسل کشی کے مرتکب ہو رہی ہیں. یہ بیان ان کا اس لیے بھی عام تھا کہ کانگریس نے اوباما انتظامیہ کو ایک طرح سے ڈیڈ لائن دے رکھی تھی کہ وہ 17 مارچ سے پہلے پہلے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کریں کہ وہ داعش سے یا اس کے مذہبی اور نسلی گروپوں کے خلاف جو کاروائیاں ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کنسیڈر کرتا ہے, کیا سوچ رکھتا ہے. تو یہ ایک اس کا عکس سامنے آیا ہے, آفیشلی نہیں لیکن ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر داعش کے کاروائیوں میں یا اس کی سرگرمیوں میں یہ چیز بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ وہ جینوسائڈ کی مرتکب ہوئی ہے, تو اس سے اس گروپ کو بنیادی طور پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک عام آدمی کو ذرا سمجھائیے گا.
جی مطلب اس میں میرا خیال ہے انٹرنیشنل لاء کے لحاظ سے زیادہ امپلیکیشنز بنتی ہیں کہ اگر کوئی جینوسائڈ, ظاہری بات ہے ہمارے ذہن میں فوراً پھر جو ہے ورلڈ وار ٹو کا آتا ہے کہ جو جیوز کے ساتھ ہوا, اور اس کے بعد میں جو بھی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ لاز ہیں, امپلیکیشنز ہیں, وہ ظاہری بات ہے اس زمرے میں آ جاتی ہے بات. میرا خیال نہیں ہے کہ داعش اس چیز کو کوئی اتنا کنسیڈر کر رہا ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ ایکٹر تو ہے نہیں کہ وہ کہے کہ ہو کہیں ہماری وہ لیڈرشپ کو بعد میں پروسیکیوٹ کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جینوسائڈ کیا تھا, تو وہ اتنی اپلیکیبل نہیں ہوتی. اور شاید میرے جتنا مجھے یاد ہے کیری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کے جینوسائڈ کے ہونے کی وجہ سے کوئی امریکہ یا مغرب اپنی پالیسی میں کوئی سبسٹینشل چینج نہیں لانے والا, اور یہ انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کی تھی.
ٹھیک ہے,
یہ ہے کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ خطرہ کس لیول کا ہے, اور امریکہ نے بذات خود اب جو ہے داعش کے خلاف ایکٹیویٹی بڑھا دی ہے, اسپیشل آپریشن کی فورسز آپریشن بڑھ رہے ہیں.
صحیح.
اور ہم نے ریسنٹلی سنا ہے کہ عراق میں بھی کاروائیاں ہوئی ہیں داعش کی لیڈرشپ کے,
تو اس لیے انٹرنیشنل اس کا امپیکٹ ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, آپ سے دوبارہ جب ہمارا رابطہ بحال ہوا تو ہم اگلے سیگمنٹ پہ بھی چلے گئے. ہم مختصر نے ایک سوال ہے, ایک ڈیڑھ منٹ ہوگا جب ہم پھر ٹی وی پہ جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ یہ کہ داعش کو اگر وزیر خارجہ جان کیری جیسے ہنٹ کر رہے ہیں کہ وہ جینوسائڈ کی یا نسل کشی کی مرتکب ہو رہی ہے, یہ کام اگر اس کے بائیو ڈیٹا میں آ جاتا ہے یا تو اس سے اس کو انٹرنیشنلی کیا فرق پڑے گا, کیونکہ وہ آلریڈی دنیا کا ہدف تو ہے, لیکن مزید کیا اس پہ دباؤ آ سکتا ہے؟
میں تو پہلے بات یہ ساتھ کہ میں اس ویو کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ جینوسائڈ کی پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی ایکٹر کا کسی ٹیریٹری کے اوپر مکمل کنٹرول چاہیے. لیکن جینوسی میں اور کلینسنگ میں فرق یہ ہے کہ جینوسائڈ میں ہے کہ آپ کسی ایتھنک کمیونٹی کو, کسی ریس کو, کسی قوم کو کمپلیٹلی اس ٹیریٹری سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں. چونکہ داعش کا کسی خاص ٹیریٹری کے اوپر مکمل کنٹرول نہیں ہے, وہ ساورن ایک اینٹیٹی نہیں ہے.
صحیح.
وہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فائٹنگ گروپ ہے, نو میٹر جتنا لارج ہے اس کی جتنی کیپبلٹی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ میرا خیال ہے کیری صاحب نے فرط جذبات میں آگے کہہ دیا کہ وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں, میں اس کو ایسے کہوں گا کہ وہ میسکلن کر رہے ہیں, ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, انہیومن کر رہے ہیں, ان کو یہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, یہ انتہائی بری چیز ہے.
نہیں لیکن ڈسکریمنیٹ کلنگ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کرد سنی ہیں یا وہاں پہ جو دیگر کچھ خاص قبائل ہیں ان کو انہوں نے خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا ہے.
جی بالکل, انہوں نے ان قبائل کو ٹارگیٹ کیا ہے, لیکن وہ قبائل بھی 100% جینوسائڈ کا وہ شکار نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا ساورن کنٹرول ہی نہیں ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, میں کافی حد تک اس کی کرائم کی انٹینسٹی سے اگری کرتا ہوں کہ داعش کو جتنے بھی لفظوں میں کنڈیم کیا جائے اور جو بھی ان کے ساتھ میئر اختیار کی جائے وہ ٹھیک ہے, میں اس کی 100% جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوں. لیکن جو اگر آپ ایک ڈیفینیشن دیکھیں جینوسائڈ کی, تو ڈیفینیشن کے زمنے میں
یہ بات مناسب نہیں لگے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کی ہم بریک لینے جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے سیٹلائٹ ویور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے دونوں مہمان پروگرام کے اگلا حصہ جس میں ہم افغان عمل پہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں, انالیسز لینے جا رہے ہیں. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ سے یہ پروگرام آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے سیٹلائٹ ویور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ریڈیو کے سامعین پہلے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جمعے کے دن کے ہمارے یہ انتظامات ہوتے ہیں, یہ بندوبست ہوتا ہے. مختصراً بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جن موضوعات پہ ہم بات کر چکے ہیں وہ پاکستان کے 2.5 لاکھ وہ ایسے امپلائیز مزدور یا طبقہ جو دیگر ممالک میں مقیم ہے, خاص طور پہ سعودی عربیہ اور مشرق وسطی میں, ان کو 2013 کے بعد سے 2.5 لاکھ کی تعداد میں ان کی واپسی ہوئی ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کے پاسپورٹس یا دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے تھے, لیکن مبصرین نے یہ کہا کہ اس کے اندر سفارتی اور سیاسی ایلیمنٹس بھی شامل ہیں اور اس کے معاشی سطح پہ بھی اثرات بڑے یقینی ہیں. اگلے حصے میں ہم نے بات کی شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ. اس کو ہمارے ماہرین نے بلا شبہ یہ کہا ہے کہ اس خطے کے اندر جوہری توازن کی بات ہو یا طاقت کے توازن کی بات ہو, اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. اور ضرورت یہ ہے کہ اب بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شمالی کوریا کو انگیج کیا جائے مذاکرات کے اندر اور چین اس میں کردار ادا کرے. اگلا ہمارا سیگمنٹ تھا سیریا اور عراق, اس کے اندر خاص طور پہ داعش کی کاروائیاں اور زمرے میں امریکہ یہ کہتا ہے, امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بیان یہ دیا ہے کہ اس کی اقدامات کچھ برادریوں کو اور کچھ سنی کردوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے وہ نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں. اس پہ رائے منقسم تھی ہمارے پینلسٹ کی. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس ریفرنس میں نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس کسی علاقے کا کنٹرول مکمل طور پہ نہیں تھا یا آفیشلی نہیں تھا. اب ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر امن عمل مصالحتی عمل. گزشتہ روز ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی گلبدین حکمت یار, جو خاص طور پہ امریکہ کے اوپر افغان طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اور امریکہ کے انویژن کے بعد وہاں پہ وہ ان گروپوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے مزاحمت کی تھی. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ کئی ایک مہلک حملوں میں ان کا گروپ یہ شامل رہا ہے. بہت بڑا گروپ نہیں تھا لیکن وہ جو امریکہ پاکستان چین اور افغانستان چار ملکی جو مذاکراتی عمل ہے اس کا وہ حصہ بنے اور اس گروپ نے مذاکرات میں شمولیت اختیار کی, اس کو ایک اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اسی پس منظر میں آپ چین کے سفیر نے بھی اسلام آباد کے اندر یہ بیان دیا اور کہا کہ پاکستان کا افغانستان کے اندر امن میں استحکام میں بڑا اہم کردار ہے. انالیسز ہم لیں گے لیکن اس سے پہلے چائنا کے امبیسڈر کی مختصر سی ایک گفتگو سے جھلک سنیے. Jim.
We would like to see Afghanistan enjoy peace, stability, development, and also the unity of the country. So that's why China also made our efforts to support and facilitate the Afghan-led and Afghan-owned peace process. And we believe that peace is the only way out for Afghanistan. And Pakistan, definitely, we appreciate your efforts to try to bring peace in Afghanistan. And I believe that Pakistan could also play a unique and important role during this process. So we are ready to work closely with Pakistan for the sustainable peace in Afghanistan.
مختصراً اگر میں اپنے ان سامعین کے لیے اور ان حاضرین کے لیے اور ناظرین کے لیے بیان کر سکوں, یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جو امن عمل ہے اس میں پیش رفت بڑی حوصلہ افزا ہے اور افغانستان کے اندر یہ طے ہے کہ امن کا جو عمل ہے اس کی قیادت افغانستان کو ہی کرنی چاہیے, ہم اس کو انڈورس کریں گے, لیکن پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا شاندار ہے اور پاکستان کی ان کوششوں کو ہم سراہتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ افغانستان کے پیس پروسیس کے لیے امن عمل کے لیے میکسیمم کوششیں کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تھا ان کی گفتگو سے ایک لب لباب. انالیسس ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ, اور ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ ود پولیٹیکٹ. عرفان شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا, لیڈ ریسرچ کوآرڈینیٹر ہیں اسلام آباد بیس تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ, لیکن کچھ تکنیکی وجوہات سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, افغان امن عمل اور کل کی جو خاص طور پہ پیش رفت ہوئی گلبدین حکمت یار کا ان مذاکرات میں حصہ بننا کتنا ٹینجیبل ہے, کتنا قابل ذکر پیش رفت ہے آپ کے خیال میں اس پورے پروسیس کے اندر؟
میرے خیال میں یہ کافی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو کافی اس میں مثبت سپورٹ جو ہے وہ ملے گی. کل میں جو حکم ریاض جو ہیں وہ ایک جانے پہچانے ایکٹر ہیں, اگرچہ ان کی پارٹی جو ہے وہ جب افغان جنگ ہو رہی تھی فارمر سوویت یونین کے خلاف تو اس وقت تو بہت افیکٹو اور بہت وہ مؤثر آدمی تھے, اس کے بعد سے ہوگی گریجولی وہ ایک بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. لیکن اگر ان کو اس کردار کو سامنے رکھا جائے تو میرے خیال ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایکٹر ہیں جو افغانستان کی ہر قسم کی سیاست کو ہر نقطۂ نظر سے جانتے ہیں. اس کا ان کا جو سپورٹ کرنا ہے اس پیس ٹاکس کو جو افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان ہو رہی ہیں اور جس کو چار کنٹری چائنا پاکستان افغانستان یونائٹڈ سے سپورٹ کر رہے ہیں. ایک اور جو ان کی خوبی ہے کہ وہ جب سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو گلبر یاد ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کے کافی قریبی قسم کے حلیف سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. زیادہ ان قسم کی وہ ایک ہسٹوریکل آپس میں مثبت جو عمل ہے وہ بھی اس وقت کا جو موجود ہے. ان کے خلاف کوئی اس قسم کی اور کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کو کوئی اس قسم کی جیسے کہنے کہ افغانی گروپ کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹس کو شکایت ہے انہوں نے یہ کیا اور ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے, ریاض کے خلاف کوئی اس قسم کی پالیسی اچیو نہیں ہے.
صحیح.
پاکستان کے لیے وہ ایک ٹرسٹ وردی ہیں, افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے کے بھی لیے میرا خیال ہے ایک ٹرسٹ وردی آدمی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی ہیں. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چائنا جو کہ زیادہ تر پاکستان پہ رلائی کر رہا ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے, تو ان کی جو زیادہ فیڈ بیک ہے جو انفارمیشن ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہی دی گئی ہوگی.
صحیح.
اور چونکہ پاکستان کے ساتھ چائنا کا جو ٹرسٹ ہے وہ باقی دو ملکوں سے نسبتاً بہت بہتر ہے. پاکستان چائنا کی جو پوزیشن افغانستان سے ہے وہ کافی آئیڈینٹیکل ہے ایز کمپیئر ود پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس. تو چائنا کی طرف سے اس چیز کو سپورٹ کرنا جو ہے یہ بھی میرا خیال ایک کافی مثبت اقدام ہے. اور آنے والی جو افغان ٹاکس ہیں میرا خیال ہے جب بھی وہ شروع ہوتی ہیں تو اس میں یہ ان کا جو رول ہے ایک مثبت کردار ادا کرے گا.
جی عارف انصار صاحب, دونوں زاویے, پہلے تو اگین اس پہ بات کیجیے گا, گلبدین حکمت یار اپنے گروپ کی حجم یا اس کے والیوم کی اعتبار سے ایک چھوٹا گروپ کنسیڈر ہوتا ہے لیکن ایک بڑا نام ہے, ان کا ان مذاکرات میں اعلانیہ موجود ہونا وہ اس برف کو پگھلاتا ہے, کیا باقی گروپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں ایک بات, اور پھر دوسرا پاکستان کے کردار کو جس طریقے سے بڑا لاؤڈلی چائنا نے سراہا ہے یہ مزید کتنا انکریج کرتا ہے پاکستان کو بھی اور اس پورے عمل کو بھی؟
نہیں کرتا ہے. پہلے میں اس پہلے سوال پہ جاتا ہوں کہ کیا سمبلائز کرتا ہے حکمت یار صاحب اور حزب اسلامی کا پیس ٹاکس میں شامل ہونا. انہوں نے پہلے بھی انڈیکیشنز دی تھی اور وہ ان کی میسیجنگ شروع سے ہی تھی کہ وہ زیادہ تیار تھے ٹاکس میں شامل ہونے کے لیے. اب انہوں نے جب دوبارہ کیا تو ظاہری بات ہے کچھ گروپس پہ پریشر آئے گا کہ وہ بھی جوائن کریں, کیونکہ اس میں یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ کہیں وہ شامل ہو کے زیادہ انفلوئنشیل پلیئر نہ بن جائیں, ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, ایک تو یہ والی ڈائنامکس ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو لڑائی ہے اور جو کانٹا بنے ہوئے ہیں جو گروپس ہیں وہ تو الگ ہیں, منصور صاحب جو ہیں نئے لیڈر ہیں, حقانی نیٹ ورک وہ بھی الگ ہیں, تو وہ زیادہ ضروری ان کا شامل ہونا ہے بجائے اس کے کہ حزب اسلامی کا. لیکن نن دا لیس یہ ایک ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہے اور وہ اس کی ان پہ پریشر آئے گا کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک لائے عمل طے کر کے اس پوری ڈائلاگ میں شامل ہوں. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا,
ہتھیار
صاحب ماضی میں تو ٹھیک ہے امریکہ اور پاکستان کے بھی قریب لے کے, لیکن ریسنٹلی وہ ایران کے بھی قریب رہے ہیں.
صحیح.
تو یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے بیچ میں. جہاں تک چائنا کا رول ہے وہ تو آبویسلی انفلوئنشل ہے, اور اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا کو اس پروسیس میں شامل ہونے کے لیے امریکہ نے بھی کافی کنوینسنگ کی تھی, جو کہ بظاہر ایک کنٹرڈکشن لگتی تھی کہ مطلب امریکہ کیوں چاہے گا کہ چائنا بھی بیچ میں آ جائے. لیکن اس میں یہ ایلیمنٹ تھا کہ آبویسلی افغانستان چائنا کے قریب ہے, نیبر ہے, اور وہاں پہ جسٹ اگر ڈسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی خطرہ چائنا کے لیے بھی ہے, تو اس لیے بھی وہ شامل ہوئے. اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کوئنسائڈ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی, تو جو اگر دونوں یہ پلیئرز آن بورڈ ہوں یا ایک لائن پہ ہوں کم از کم, تو اتنا چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ سکے افغانستان میں. لیکن آبویسلی افغانستان پاکستان کی طرف سے تو بہت ہیزیٹنٹ ہے, لیکن وہ چائنا کے لحاظ سے وہ اس کو نیوٹرل پلیئر سمجھتے ہیں اور ان کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو اس لیے بھی چائنا کا رول انفلوئنشیل ہو جاتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا, بڑا کمپریہنسو انالیسز ایک سوال میں دونوں زاویے کور کیے, ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب آپ نے بھی اور عارف انصار صاحب آپ نے بھی, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین چند سیکنڈ کی ایک ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے امریکی سیاست, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خاص طور پہ کیا آسانیاں ہیں اور کیا مشکلات ہیں پریزیڈینشیل نامینیشن کے لیے, ایک بریک کے بعد.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہانگ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر صدارتی انتخابات اور اس سے پہلے دونوں جماعتوں کی طرف سے نامزدگی کی دوڑ, اور اس دوڑ میں اس وقت جو سر فہرست ہیں وہ ریپبلکن کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے پاس ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے وہ اپنے حریفوں سے کافی آگے نظر آ رہی ہیں, اور دوسری جانب ہلری کلنٹن وہ ڈیموکریٹس کی پارٹی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں کافی آگے نظر آتی ہیں. بہت سارے تجزیوں میں تو یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ بظاہر وہ یہ نامینیشن حاصل کرنے میں دونوں امیدوار کامیاب ہو جائیں گے, لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر جو صدارتی نامزدگی کی دوڑ جاری ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت فرنٹ رنر ہیں ان کے کچھ متضاد اور کچھ متنازع بیانات کے بعد خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مراد یعنی ریپبلکن پارٹی کے اپنے کرتا دھرتا سرکردہ رہنما, وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ کیا انہیں یہ نامینیشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. 1237 کے قریب ان کو ڈیلیگیٹس چاہیے ہیں یہ جیتنے کے لیے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو باقی اس وقت جو تقریباً آدھے سے زیادہ ریاستوں کے اندر پرائمریز یا کاکسز ہو چکی ہیں اور جن میں باقی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ 60% کے قریب ڈیلیگیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ یہ نامینیشنز بھی لے سکتے ہیں, لے جائیں گے. لیکن ریپبلکن پارٹی کے اندر سے اور ریپبلکن رہنماؤں کے اندر سے جس نوعیت کی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ممکنہ جو مکمل ایک تعداد ہے 1237 ڈیلیگیٹس کی اگر وہ حاصل نہیں کرتے اور اس کے کہیں قریب قریب بھی رہتے ہیں تو تکنیکی بنیادوں پہ ان کو مسترد کیا جا سکتا ہے, بھلے ان کے ووٹس یا ان کے ڈیلیگیٹس باقیوں سے زیادہ ہوں, اور الٹیمیٹلی اس کے اندر پھر سپر ڈیلیگیٹس جو ہیں ان کا فیصلہ بہت اہم ہو جائے گا. سپر ڈیلیگیٹس کے اندر ممبر کانگریس آفس کے پارٹی کے آفس بیئرز اور دیگر آفیشلز جو ہیں وہ بلٹ ان کہا جاتا ہے کہ وہ سپر ڈیلیگیٹ ہیں, تو وہاں پہ بات چلی جائے گی. یہ صورتحال کو بھانپا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی, اور انہوں نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی وہ کھڑی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ سیاست کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. ہماری وائس آف امریکہ کی جو ایک رپورٹ ہمارے سامنے ہے اس کے پورے حوالے نہیں دوں گا, لیکن ایک جملہ کہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ کافی بمپس آ سکتے ہیں پریزیڈینشیل اس ریس میں ریپبلکن کی, اور ان کے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اس کے باوجود کہ وہ ان کی جیت جو ہے یا جیت اس نامینیشن کی جیت وہ یقینی نہیں ہے, اس کے باوجود کہ وہ بہت آگے ہیں, لیکن یہ بڑے وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ نامینیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں انور اقبال صاحب, واشنگٹن بیس سینئر جرنلسٹ ہیں, رشید چٹانی صاحب ایکسپرٹ ہیں ود نان پارٹیزن تھنک ٹینکس کے, اور ساتھ ساتھ وہ یہاں کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انور اقبال صاحب, اگر ہم صرف آج فوکس کریں کیونکہ یہاں پہ زیادہ سچویشن کمپلیکس ہے اور دنیا کی توجہ کا مرکز بھی ریپبلکن ریس ہے, گزشتہ روز یورپ سے بھی ایک رپورٹ آئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو خاص طور پہ بڑا عالمی رسک قرار دیا گیا, دوسرا بڑا عالمی خطرہ ہو سکتے ہیں اگر وہ ان کے بقول وہ پریزیڈینشیل ریس بھی جیت جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا بمپس ہیں اس روڈ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس نامینیشن کی جانب بڑھتے ہوئے آگے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟
بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. آپ دیکھیں, ایک طرف جیسا آپ نے کہا کہ یہ ای آئی یو ہے جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے, انہوں نے ان کو دوسرا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا. کل واشنگٹن پوسٹ نے ایک ایڈیٹوریل لکھا جس میں انہوں نے ریپبلکن پارٹی سے اپیل کی کہ آپ کسی طرح ان کو روکیں. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو ہے پارٹی سے الیکشن جیتنے اور ہارنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کے اپنے نظریات ہوتی ہیں, اور ہم ریپبلکن پارٹی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے نظریات ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی نفی کرتے ہیں, لہٰذا उस पार्टी को चाहिए कि उनको रोकें। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि ये जो है दुरुस्त नहीं है इस तरह, और ये कि वो अगर इस तरह ट्रंप अगर सामने आए तो रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन हार जाएगी। ये सारी बातें आज वाशिंगटन पोस्ट में देखी इन्होंने, जहां वाशिंगटन में मुकीम यूरोप और दूसरे खित्तों के जो सफरा हैं सफीरों का उन्होंने इंटरव्यू किया, और उन्होंने भी कहा कि ये हम परेशान हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, ऐसी सूरत हाल का कभी हमें सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, आज मैं देख रहा था साथ साथ सर्वे, ओपिनियन सर्वे देखें तो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्राइमरीज जीतते रहेंगे, और अगर प्राइमरीज पे ही डिपेंड करके सारा कुछ रहा तो उनको रोकना मुश्किल होगा।
लेकिन अनवर इकबाल साहब, फिर रिपब्लिकन के लिए ये भी तो एक चैलेंज है कि एक पूरा प्रोसेस है, भले वो लीडर वो कैंडिडेट आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो भी उस प्रोसेस की भी तो डिनायल है। लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद है जिसमें डेलीगेट्स की तादाद ज्यादा या मतलूबा तादाद हासिल होने के बावजूद टिकट या नॉमिनेशन से रिफ्यूज किया गया हो? ऐसा कोई है जिसमें डिसीजन सुपर डेलीगेट्स ने किया हो?
ना, ऐसा है, कहते हैं कि माजी में एक दफा ऐसा हो चुका है, लेकिन वो जमाना और था। और अब इस तरह देखें जिस तरह मीडिया का फोकस है सारा कुछ है, और फिर धमकी आप देखें ना, ट्रंप साहब ने धमकी क्या दी, उन्होंने कहा कि फसादात हो जाएंगे। कभी अमेरिका में इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं हुई थी, कभी अमेरिका में इलेक्शन रैली में मारपीट नहीं हुई थी, इनकी इलेक्शन रैली में मारपीट हुई है। अजीब और गरीब सूरत हाल है। आप मैं जिससे भी गुफ्तगू की, मैं दो तीन दिन पहले प्रेस क्लब गया था, वहाँ गुफ्तगू की जो सीनियर अमरीकी साथी हैं, सख्त परेशान थे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा
कि ये क्या हो सकता है। छोटानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ हम तफसीली अपने व्यूवर्स के साथ ऑडियंस के साथ करा चुके हैं। डॉक्टर रशीद छोटानी साहब, एक्सपर्ट विद नॉन पार्टीजन थिंक टैंक। डॉक्टर साहब, आखिरी ये सेगमेंट के हिस्सों में हम आपसे कनेक्ट कर पाए हैं, हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप उनकी रेस, और एक रेफरेंस हमारी रिपोर्ट का ये था कि इसके बावजूद कि उनके पास डेलीगेट्स की तादाद इस वक्त सबसे ज्यादा है और वो करीब तीन होंगे जो मतलूबा तादाद के, लेकिन ये यकीन ही नहीं है कि वो नॉमिनेशन ले सकें, और यही वजह है कि एक इज़तरारी कैफियत उनकी कैंप ऑफिस में भी नजर आती है, क्योंकि उन्होंने धमकी भी दी कि नई पार्टी भी बना सकते हैं और साथ साथ ये कि बलवे भी हो सकते हैं। वो क्या मुश्किलात हैं आपके ख्याल में, और टेक्निकल बेसिस पे वो क्या टेक्निकल बेसिस हैं जिसके ऊपर अगर रिपब्लिकन्स की करता धरता और उनके जो बड़े हैं पार्टी के या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है पार्टी की, अगर वो चाहे कि किसी भी वजह से कि उनके बयान मुतनाज़ हैं या दुनिया उस पर तहफ़ात का इजहार कर रही है, तो वो डिनाई कर दें बावजूद इसके कि उनके पास डेलीगेट्स की तादाद ज्यादा है और प्राइमरीज वो जीत के जा रहे हैं?
है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेलीगेट्स चाहिए होते हैं एक कैंडिडेट को टू गेट द नॉमिनेशन, राइट?
एग्जैक्टली। इस वक्त 1237 1237 चाहिए। जी हाँ
बिल्कुल। अब कंडीशन इस वक्त ये है कि ट्रंप कॉन्स्टेंटली जीते चला जा रहा है स्टेट आफ्टर स्टेट, और उसके डेलीगेट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मार्को रूबियो जो के जिसने अपनी कैंपेन सस्पेंड कर दी, उसके पास काफी डेलीगेट्स हैं। क्रूज के पास नंबर टू इन द रेस, उसके पास डेलीगेट्स हैं। इसके अलावा क्यूसिक के पास काफी डेलीगेट्स हैं, क्योंकि वो एक विन ऑल स्टेट जो ओहायो है उसकी स्टेट है वो जीत चुका है। इस वक्त अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो अगर क्रूज और क्यूसिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं कैंपेन, और जो है और मार्को रूबियो जो है जाके कहना शुरू करता है कि भाई प्लीज जो है मेरे वोट जो है तुम इसको दो या उसको दो, लेकिन जो है ट्रंप को ना दो, तो दिस इज वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ट्रंप विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टोटल डेलीगेट्स टू एक्चुअली फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर नॉमिनेशन। इफ दैट इज द केस, अगर ये होता है तो उस वक्त जो है फिर कन्वेंशन के अंदर डिसीजन दिया जाता है कि क्या होगा और किसको बनाया जाएगा प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, और उस वक्त कुछ भी कई चीजें हो सकती है।
यानी पार्टी कन्वेंशन में आप ये ख्याल कर रहे हैं कि जो मार्को रूबियो के डेलीगेट्स हैं या केसेस अगर रिज्यूम करेंगे वो किसी एक उम्मीदवार के हक में बैठते हैं, तो वो वोट या वो डेलीगेट्स दूसरी तरफ जब टिल्ट करेंगे तो इन बुनियादों पर मुश्किल हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रंप का टोटल विन करना।
सही,
लेकिन ये इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज, इस वक्त अगर हम प्रोबेबिलिटीज देखते हैं तो ट्रंप को 60% ऑफ ऑल द डेलीगेट्स चाहिए अब तमाम कॉन्टेस्ट के अंदर टू गेट टू द एंड पॉइंट। इज दैट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि अभी भी जो है تقریباً چار یا پانچ ایسی اسٹیٹ ہیں جو کہ ونر ٹیک اٹ آل اسٹیٹس ہیں. اگر وہ اسٹیٹ جیت جاتا ہے تو دیر از نو وے ٹو اسٹاپ دس ٹرین. There is absolutely no way to stop it. اور جو ہے چاہے ریپبلکن پارٹی کچھ بھی کر لے وہ وہاں تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد چونکہ ریپبلکن پارٹی خود یہ نہیں چاہتی کہ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنے, جو مین کور ریپبلکن پارٹی ہے وہ نہیں چاہتی ہے, تو پھر بہت پرابلم ہوں گے. اور اس پہ جو ہے ٹرمپ نے ان کو دھمکیاں دی ہیں. اور
یہ دھمکیاں کتنی کارگر ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں, یا کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں سسٹم کے لیے؟
بہت خطرناک ہیں اس وقت ملک کے لیے. نہ صرف یہ دھمکیاں خطرناک ہیں ملک کے لیے بلکہ کچھ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے بیانات جو پینٹاگون کے پرانے لوگ تھے یا کچھ جو بیانات اس طرف سے آ رہے ہیں وہ کلیئرلی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آرمی از ناٹ گوئنگ ٹو لسن, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس از ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو ٹرمپ. اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو ایسی سچویشن امریکہ میں بہت کم بہت پہلے ہوئی تھی. اب یہ اس قسم کی سچویشن بہت عرصے سے امریکہ میں کبھی نہیں ہوئی ہے کہ جو ہے دو ڈفرنٹ ویری پاورفل سیگمنٹس آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ آر اگینسٹ ایچ ادر, رائٹ؟
تو لیکن میرا خیال ہے یہ پچھلے پروگرام میں بھی انور اقبال اور میرا ہمارے ساتھ علی عمران تھے, غالباً اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکے تھے کہ اس نوعیت کا بیان فوج کی طرف سے آیا ہے یا نہیں. یہ سیگمنٹ کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوگا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انور اقبال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بے حد شکریہ. اور سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ پہ نیوزی لینڈ کی ایک اور بڑی فتح, اور اس پہ کوئک کمنٹس لینے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے اس سیگمنٹ میں ایک ایکسکلوسو انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ایک پاکستانی نجات عمانین بالر کا, جنہوں نے ٹی ٹوینٹی میں بہت سارے کمنٹریٹر کے نزدیک بڑی اچھی شہرت کمائی اور بڑے اچھے پوائنٹس لیے. ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے اس حصے میں میں اسد حسن ہم بات کریں گے اپنے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ. کرکٹ پیشن ہے پاکستان کے اندر, بھارت کے اندر اور تمام کرکٹنگ نیشنز کے اندر, اور آج کے دن کے جو مقابلے تھے اس میں خاص طور پہ نیوزی لینڈ نے ایک اور بڑی فتح اپنے نام کی ہے. آسٹریلیا کو انہوں نے شکست دی اور اب وہ فائنل, اگلا جو مرحلہ ہے سیمی فائنلز کا, اس کے لیے وہ ایک بڑے مضبوط ٹیم کے طور پہ سامنے آئی ہے. دونوں میچز جیت چکی ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے ایک میچ اور جیتنا ہے جس کے بعد وہ کوالیفائی کر جائے گی. آسٹریلیا کو شکست دی, اس سے پہلے بھارت کو بڑے مارجن کے ساتھ شکست دی, اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ کل ایک بڑا میچ ہونے جا رہا ہے اس ورلڈ کپ کا, پاکستان بمقابلہ بھارت. پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ آج تک آئی سی سی کے بڑے ایونٹس میں, ورلڈ کپ میں, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں وہ بھارت کے خلاف فتح حاصل نہیں کر سکا ہے. اور بھارت کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پچھلا میچ بری طرح ہار چکا ہے اور اس کے اوپر خاصا دباؤ ہوگا اس ایونٹ کے لیے. ہمارے ساتھ ہیں متی اللہ عابد نور, اس وقت وہ بھارت کے اندر موجود ہیں, کرکٹ میچز کو فالو کر رہے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. پہلے کوئک اپڈیٹ ان سے لیتے ہیں. عابد نور صاحب, آج نیوزی لینڈ نے جیت لیا لیکن اس کے بارے میں کچھ سیکنڈ آپ لے سکتے ہیں, لیکن ایک سین سیٹر ہمیں ایک منٹ میں بتائیے گا, کل کے میچ کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں دونوں کیمپس کے اندر؟
بالکل, السلام علیکم اچھا صاحب, آپ کو ویسے خبر کا اردو کے سب سننے والوں کو. یہاں پہ جو آج پریس کانفرنس ہوئے دونوں ٹیم کی طرف سے, ایشوری اور پاکستان کی طرف سے اس نے بات کی, مقاصد سب کیا گیا کہ انٹرنیشنلی اس طرح کے بڑے گیم وہ پاکستان میں ہار جاتے ہیں, آپ کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہم وہ تاریخ بدل دیں گے اور کل لیں گے, اور ہم پریشر انڈیا پہ زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ انڈیا کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ میچ جیت جائے اور سیمی فائنل کے لیے ان کا کوئی راستہ نکل جائے. اس وقت کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پاکستان اور انڈیا کے جو کھیل ہوتے ہیں وہ کھیل سے زیادہ ایک طرح رقابت کا مسئلہ ہوتا ہے اور حریف ٹیمیں سامنے آتی ہیں, تو کل بڑا میچ ہوگا اور کانٹے کا مقابلہ ہوگا.
بڑی مورل سپورٹ بھی پاکستان کو پہنچائی جا رہی ہے, عمران خان وہاں پہ موجود ہیں اور کچھ پولیٹیکل لیڈرز وہاں پہ گئے ہیں, پاکستان کے کچھ انٹلیکچوئلس وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, تو پاکستانی ٹیم کا مورال کچھ بہتر ہے پہلی فتح کے بعد اور بھارت کی نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد؟
بڑا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے سپورٹ ٹیم, بڑے زیادہ ہیں اور لوگ آ رہے ہیں مفتی مکرم قومی ترانہ جہاں بجایا جائے گا دونوں امیتابھ بچن ہوں گے بھاسکر ہوں گے تینڈولکر ہوں گے تو گیمز نارمل
بڑا میچ ہے بڑی انٹرٹینمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے. بہت شکریہ متی اللہ عابد جان عابد نور آپ نے ہمیں جوائن کیا وائس آف امریکہ کے ہمارے ساتھی افغان سروس سے یہ ایونٹ کور کرنے کے لیے بھارت میں موجود ہیں. اور سامعین اب اس وقت ہم بات کرانے جا رہے ہیں آپ کی بلال خان سے. پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک زبردست لیفٹ آرم بولر جنہوں نے عمان کی قومی ٹیم کی نمائندگی کی اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے اپنے لیے اکنالجمنٹ لی کمنٹریٹر سے بھی اور کرکٹ کے شائقین سے بھی. خاص طور پہ ان کا جو ایک میچ بنگلہ دیش کے خلاف دیکھا اس میں ان کا سپیل بہت شاندار تھا, 4 اوور 16 رنز 1 وکٹ. لیکن اصل بات یہ تھی کہ بڑے بڑے بیٹس مین جن میں شکیب جیسے بیٹس مین بھی تھے وہ خاصے بے بس نظر آئے, اس کے باوجود کہ تمیم جیسے بیٹس مین بھی وہاں پہ ہٹنگ کر رہے تھے لیکن وہ بھی تھوڑے ڈیسپریٹ نظر آئے. بڑا شاندار بالنگ ٹیلنٹ بلال کا. بلال ہمارے ساتھ ہیں اس وقت عمان سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بلال بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. پہلے تو صرف آپ کی طرف میں آؤں گا لیکن آپ ہمیں بتائیے یہ جو کل بگ میچ ہے آپ کی, آپ پلیئر بھی ہیں, آپ کی توقعات کیا ہیں, ٹیم کمبینیشنز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور کس کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں؟
السلام علیکم بھائی. سب سے پہلے تو میرا جو پاکستان ٹیم کے لیے گڈ لک میں وش کروں گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گی اور سب سے پاکستان کی تیاری اچھی ہے اور دوسرا ہے وہ بنگلہ دیش سے بہت اچھے مارجن سے میچ جیتی اور تیسرا یہ کہ انڈیا ہاری ہوئے تو اگلی پریشر انڈیا پہ ہی ہوگا زیادہ.
صحیح. اچھا اب بلال آتے ہیں آپ کی طرف, بڑے غیر معمولی آپ بالر ہمیں نظر آئے جتنا محدود ہمارا نالج ہے کرکٹ کا, لیکن آپ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے, آپ پاکستان کے بجائے عمان کیسے پہنچ گئے, روڈ ٹو عمان یہ ہمیں بتائیے.
میں سب سے پہلے میں تو ہم لوگ فرسٹ کلاس کھیلتے تھے پشاور میں, وہاں پہ چانس زیادہ نہیں ملتا تو پھر جو محمد شہزاد ہے محمد افغانستان کا وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے تو اس سے کسی ایجنٹ نے بولا کہ عمان میں فاسٹ بالر چاہیے تو آپ کا کیا ارادہ ہے, تو پھر میں نے اس کو بولا کہ ہاں ادھر تو ویسے بھی چانس نہیں مل رہا تو چلو اچھا ہے میں عمان چلا جاتا ہوں, تو اس کے تھرو میں پھر عمان آیا تو یہاں پہ آیا پریسیڈ ٹو انڈیا میں تو یہاں جوائن کیا, ڈومیسٹک کرکٹ اسٹارٹ کی, پرفارمنس اچھا کیا, بیک ٹو بیک ٹاپ کیا تو پھر 4 سال پورا ہونے کے بعد تو بنا کوئی اس کے میں سیدھا ٹیم میں آ گیا.
صحیح. تو یہ بتائیے بلال آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ شروع کر لی, آپ نے عمان کو ریپرزینٹ کیا, یا اس بات کا افسوس بھی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے نہیں کھیل سکے, دونوں میں سے کس چیز کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے؟
میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ہمارا نصیب نہیں تھا اور یہاں پہ آ کے اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہم لوگوں میں ہمت ہے, ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں.
صحیح. تو یہ بتائیے اب آپ آگے فیوچر آپ کے پلانس کیا ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ عمان کے لیے کھیل رہے تھے آپ کو کس نوعیت کی تربیت یا کوچنگ وہاں پہ میسر آئی ہے, اور انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ نے کیا بڑا فرق دیکھا ہے؟
انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ڈومیسٹک میں فرق تو بہت ہوتا ہے کہ آپ پہ انٹرنیشنل میں تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک نیشن کو پریزنٹ کرتے ہو اور ہر طرح کا کوچز ہوتے ہیں, بالنگ کوچز ہوتے ہیں, فیلڈنگ کوچز ہوتے ہیں, وہ آپ کو پورا سپورٹ کرتے, آپ کو سمجھاتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور ڈومیسٹک میں تو آپ اپنا نارملی گیم کرتے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے, پریشر نہیں ہوتا ہے, بنداس لگے.
ایسے مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ اندازہ نہیں ہے, ویسے تو کئی پلیئرز ہمارے سامنے دنیا کے ہیں جنہوں نے دو دو ملکوں کی نمائندگی کی ہے, ساؤتھ افریقہ کی بھی, آسٹریلیا کی بھی, آپ کے خیال میں آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ آپ کسی اسٹیج پہ پاکستان کی بھی نمائندگی کریں یا اس کے لیے آپ کو کنسیڈر کیا جائے؟
اگر کنسیڈر کیا جائے تو لازمن ضروری انشاءاللہ کھیلیں گے, کیوں نہیں, پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہم لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے پاکستان کے لیے.
ٹھیک ہے, ابھی آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں؟ لیگ کرکٹ کھیلنا, کیونکہ وہاں پہ بھی بڑا ایکسپوئر ملتا ہے, انٹرنیشنل ٹیم کے پلیئرز کو جتنا ملتا ہے آلموسٹ لیگز کے اندر وہی ایکسپوئر ہے, تو لیگز میں سے آپ کو کچھ ریسپانس مل رہا ہے؟
ہاں, لیگز کا بھی بات چل رہی ہے اور اس سے پہلے ہم لوگ کا ایک ٹور ہے جرسی کا ڈیویژن 5 کا, تو ابھی تو فی الحال فوکس اسی پہ ہے, اس سے فری ہو کے انشاءاللہ پھر لیگ پہ فوکس کریں گے.
تو اس کے بعد پھر آپ کا لیگ پہ فوکس ہوگا. یہ بتائیے, میں اگر لمبی چوڑی وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا, مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ, یہ میری رائے ہو سکتی ہے, بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, کہ میں نے پاکستان کا یہ جو کرنٹ اسکواڈ ہے ورلڈ کپ کے اندر جو 6 بالر ہیں یا 7 بالر پاکستان کے, ان میں میں کم از کم 3 سے آپ کو زیادہ بہتر ریٹ کرتا ہوں, تو آپ کو کوئی ایسا رسپانس باقی دنیا سے بھی, باقی کوچز سے, باقی کرکٹ پینڈٹ سے آیا ہے؟
مجھے زیادہ تر عاقب جاوید نے بہت اپریشیٹ کیا, انضمام نے بہت کیا, اور ہانگ کانگ کا جو کوچ ہے انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا.
صحیح. تو اب ہمیں مختصراً بتائیے آپ کا ڈریم کیا ہے، یہ لاسٹ سوال ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کا ڈریم کیا ہے، آپ کرکٹ کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟
میرا ڈریم ہے کہ میں ایک بہت بڑا بولر بنوں، دنیا میں اپنا نام کما سکوں۔
صحیح، آپ نے سکلز کہاں سے لرن کیے؟ کوئکلی 10 سیکنڈ ہے۔
میں زیادہ تر عمر گل کو فالو کرتا ہوں، میرا سینئر ہے، وہی ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں،
وہ آپ کے آئیڈیل ہیں۔ بہت شکریہ بلال خان، ہم ورلڈ کپ میں گاہے گاہے آپ سے بات کرتے رہیں گے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسد حسن کو پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔